الرحيم
سورة الفتح مدنية 29 آية. اس سورت کا نام سورة الفتح ہے. وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی فتح کا تذکرہ ہوا ہے. اس عظیم الشان فتح کے تذکرے کے اعتبار سے اس سورت کا نام بنا سورة الفتح. اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تقریباً 29 آیات اس سورت کے اندر ہیں. ما قبل کی سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اللہ غنی الاغنیا ہے, اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. آیت گزری کی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال کا سوال کرے فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ کا خلاصہ یہ بتلایا گیا تھا کہ مال اگر اللہ کی طرف سے ملے, مانگا جائے حکم کی شکل میں, فرائض کی شکل میں, اور اس پر کچھ اصرار کیا جائے تو تم لوگ جو ہے اپنے دلوں کے کینوں کو نکالو گے اور بکیلی کرو گے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اموال کی تو کیا, خود تمہاری ذات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سب کے سب ہمارے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دو تو بھی جب تک اس دنیا میں ہم اسلام کو باقی رکھنا چاہیں گے, ہم اپنے دین کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کے لیے دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے جو احکام شریعہ پر عمل کرنے میں اعراض نہیں کریں گے بلکہ مکمل اطاعت اور فرما برداری سے کام لیں گے. ایک بہت جامع مضمون سابقہ سورت کے اخیر میں بتا دیا گیا. تو گویا جو بات کہی گئی کہ اگر تم اعراض کرو گے تو ہم دوسری قوم کو کھڑا کریں گے, وہ دوسری قوم کیسے اسلام کے قریب آئے گی؟ تو کائنا فتحنا لکا فتح مبینہ, فتح کی برکت سے دنیا کے لوگوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے گا. اور اس سے مراد یہاں صلح حدیبیہ ہے, اور صلح حدیبیہ یہ واقعتاً بہت سارے انسانوں کے لیے ایمان اور اسلام کے راستوں کے کھلنے کا ذریعہ بنے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج تک مسلمانوں سے ملے جلے نہیں تھے, آپس میں خلط ملط نہیں ہوئے تھے, ان کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. اب جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کے نتیجے کے اندر راستے پرامن ہو گئے, خطرات لوٹ مار قتل غارت گیری کے حملے کے دور ہو گئے, تو لوگ مسلمانوں سے آ کر کے ملنے جلنے لگے اور اسلام کے حقانیت کو سمجھنے لگے, اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو گویا یہ فتح مکہ, یہ صلح حدیبیہ واقعتاً ایک عظیم الشان اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن گئے, لوگوں کے آپس میں خلط ملط کا ذریعہ بن گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہی صلح حدیبیہ یہ پیش خیمہ اور مقدمہ بنی فتح مکہ کا, کیونکہ اسی کے نتیجے کے اندر مکہ کی فتح کا واقعہ پیش آیا جس کو کہا گیا فتح مبینہ, کھلم کھلی فتح. کیونکہ مکہ کا فتح ہو جانا ایک کھلی فتح تھی, اور فتح مکہ کے لیے مقدمہ بنی صلح حدیبیہ. پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا کے بہت سے عرب قبائل اور غیر عرب قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یہ نبوت ان کی قوم تسلیم کرتی ہے کہ نہیں. اگر ان کی قوم نبوت کو تسلیم کر لیتی ہے تو ہم جلدی جلدی ایمان لے آئیں گے. اس لیے حدیبیہ کے نتیجے کے اندر بہت سارے قریشی سردار ایمان لائے. پھر فتح مکہ کے اندر تو قریش کی اکثریت ایمان لے آئی. تو دوسرے قبائل جو منتظر تھے ان کے لیے اسلام لانے کا راستہ کھل گیا اور وہ بھی دھیرے دھیرے ایمان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اس اعتبار سے اس کو فتح مبین سے قرآن میں تعبیر کیا گیا. یہ سورت 103 نمبر کے اوپر نازل ہوئی. سورہ صف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے پہلے اس سورت کا مقام نزول بتلایا جاتا ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں قراء الحمیم چھوٹے کاف اور عین سے اور غین سے قراء الحمیم یا ضجنان ضاد جیم نون الف نون ضجنان یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. مکہ اور مدینہ کے بیچ میں عثمان وادی آتی ہے. اس عثمان وادی کے اندر یہ قراء الحمیم ہے ضجنان. وہاں رات کے وقت کے اوپر سورہ فتح کا نزول ہونا شروع ہوا اور حضرات صحابہ کی طبیعتوں کے اوپر ایک بہت بڑا غم تھا. اس غم کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے غم کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا. اس لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو خواب میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھیں گے, خدا کا وہ محبوب ہوگا. اور اس سورت کے نزول کی برکت سے صحابہ کرام کے غم دور ہوئے. جب سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ لقد انزلت علی آیۃ احب الی من الدنیا جمیعا, میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. اور بعض روایت میں مما طلعت علیہ الشمس کا لفظ آیا ہے کہ سورج جن جن چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر مجھے اس سورت کی ابتدائی آیات زیادہ پسندیدہ ہے, مجھے اس سے زیادہ محبت ہے. اور صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے. گویا کہ یہ سورت کا نزول بھی سن 6 ہجری کے اندر ہوا, اواخر میں, یعنی ذی الحج کے مہینے کے اندر. اور اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں تھی. اس سفر کا پس منظر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ بات دیکھی کہ اپنے صحابہ کے ساتھ حضور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے واسطے. اور عمرے سے فراغت کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے حلق کرایا, بہت سے صحابہ نے قصر کروایا. کعبۃ اللہ کی چابی حضور کے ہاتھ مبارک میں آئی, حالانکہ اس وقت کے اوپر ظاہری اسباب کوئی تھے ہی نہیں عمرہ کرنے کے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 6 سال سے مکہ مکرمہ کا راستہ بند پڑا ہوا تھا, مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے. اور 6 سال سے مکہ مکرمہ کا راستہ ان کے لیے بند تھا. ایسے حالات کے اندر جب یہ خواب دیکھا عمرے کے متعلق, تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہونا ظاہر ہے. حضور نے جب صحابہ کو خواب بیان کیا تو حضرات صحابہ تو مارے خوشی کے تیار ہونا شروع ہو گئے. ایک تو وطن مالوف کی یاد آ رہی ہے, کعبۃ اللہ کی یاد آ رہی ہے, عمرے کا اشتیاق ہے, اوپر سے خواب نظر آیا, تو صحابہ کرام جو ہے خواب فوراً تیار ہو گئے. البتہ خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کب یہ خواب کی تعبیر پوری ہوگی, حالانکہ خواب کی تعبیر عام طور پر فوراً پوری ہی ہوا کرتی. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن میں ہے 40 سال کم سے کم, اس کے بعد تعبیر سامنے آئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب مبارک, اس کی تعبیر 1 سال کے بعد سامنے آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ تیار ہو گئے. عمرہ تو ہو نہیں سکا بلکہ صلح حدیبیہ کر کے واپس آنا پڑا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ بالکل شروع تاریخ کے اندر پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے. روانگی سے قبل حضور نے غسل فرمایا, نئے کپڑے زیب تن فرمائے, اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے. مکہ والوں کی طرف سے بڑے خطرات کا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ لڑیں گے, اسی لیے حضور نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ساتھ میں لینے کا اہتمام فرمایا. اطراف کے کچھ دیہات کے لوگ بھی شامل ہو گئے. تقریباً 1400 رفقا کا قافلہ ساتھ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ سے باہر ذوالحلیفہ پہنچے. پہلے یہ ذوالحلیفہ مدینہ سے خارج میں تھا, اب تو مدینہ کا ایک حصہ بن چکا ہے اور یہیں سے میقات شروع ہوتا ہے. اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے اور یہ بہت دور میقاتوں میں سے ایک میقات ہے ذوالحلیفہ, جس کو آج کل بیر علی بھی کہتے ہیں. کوئی علی نام کے کوئی شخص تھے بعد کے زمانے کے, آج کل کے ان کے کچھ باغ وہاں تھے, اس کی وجہ سے آج کل اس علاقے کو بیر علی کہتے ہیں. وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. حجت الوداع کے موقع پر بھی ذوالحلیفہ ہی نے احرام باندھا تھا اور اس سن 6 ہجری کے عمرے کے وقت پر بھی یہیں پر حضور نے احرام باندھا. اور احرام باندھ کر کے حضور صحابہ کے بڑے مجمع کے ساتھ, جس میں مہاجرین بھی انصار بھی, ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے جانور حرم میں قربانی کرنے کے لیے لیے. حضرات صحابہ نے اپنے ساتھ تقریباً 700 جانور حرم کے اندر قربان کرنے کی نیت سے لیے. ادھر مکہ کے قریشیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, تو ان لوگوں نے بدگمانی کی اور بدگمانی میں یہ سوچا کہ عمرے کے نام پر ہم سے لڑنے آ رہے ہیں, اسی لیے ان کو کسی طرح بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. اور قریشیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ مکہ آ گئے چاہے عمرے کے عنوان سے, تو پورے عرب کے اندر یہ شہرت ہو جائے گی کہ ان کو ہم پر غلبہ حاصل ہو گیا. ہم مغلوب ہو گئے. اسی لیے ہم بدنامی کو کسی حال میں گوارا نہیں کرتے اور ان کو مکہ مکرمہ آنے نہیں دیں گے. ہم روک کے رہیں گے ہر طرح کی طاقت لگا کر کے. یہ انہوں نے طے کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان آگے حالات کے معلوم کرنے کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو حضور نے حالات کا پتہ لگانے کے لیے قبیلے بنی کعب کے ایک آدمی کو مخبری کے لیے آگے بھیجا. انہوں نے آ کر کے رپورٹ یہ دی کہ قریش مقام ذی طوا تک آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی طرح بھی آپ کو مکہ آنے نہیں دینا ہے, آپ کو روکنا ہے. اور خالد ابن ولید جو اس وقت حضرت اور رضی اللہ عنہ نہیں تھے, ان کو تقریباً 200 سواروں کے ساتھ قراء الغمین تک بھیج دیا کہ وہ بھی حضور کو روکنے کا کام کرے. قریش نے مختلف ٹولیاں بھی بھیجی, چھوٹی چھوٹی جماعتیں, اور ان سب کا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا, تاکہ چھیڑ دے اور یہ لوگ لڑائی کی ابتدا کر دے. اور ابتدا بالحرب کا الزام مسلمانوں کے اوپر آئے, اس لیے انہوں نے چھیڑنے کی شروعات کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل مستعین نہیں ہوئے اور اپنا مقصد عمرہ اسی کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتے رہے. راستے میں بہت سی جگہوں پر قریش کی طرف سے رکاوٹ تھی, اس لیے راستہ بدلا اور ایک مشکل ترین جگہ کو پار کر کے مقام حدیبیہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. یہ مقام حدیبیہ حرم مقدس کا ایک کنارہ ہے, حدود حرم کا ایک حصہ ہے. وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے حضور نے قیام فرمایا. قریش کی طرف سے اور دوسرے قبائل عرب کی طرف سے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے. ان میں قبیلے خزاع کے سردار بدیل ابن ورقہ اپنے چند سرداروں کو لے کر کے آئے. ان کے آنے کا مقصد تھا غرض معلوم کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ آئے کیوں. تو انہوں نے تو خود آ کے دیکھا کہ جیسے احرام باندھے ہوئے حقیقی جانور بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس نے جا کر کے خود قریش کو کہا کہ دیکھو یہ تو حرم کے لیے آئے ہیں, عمرے کے لیے آئے ہیں, لہذا تم ضد چھوڑ دو اور ان کو عمرے کے لیے آنے دو. زائرین حرم, زائرین بیت اللہ کو روکنا ہرگز مناسب بات نہیں ہوا کرتی, ان کو آنے دو. اس میں ایسی باتیں بھی کہی کہ دیکھو زائرین حرم کو روکنے کے کام میں ہم تمہارا تعاون نہیں کرتے, ان کو آ لانے دو, یہ عمرہ کر کے آئے. قریش نے خبر رسانی کا بہت اعلیٰ انتظام کیا. مقام بلدہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جہاں پر تھا وہاں تک ہر پہاڑی کے اوپر چند آدمی کھڑے کر دیے. اب ایک پہاڑیاں, دوسرا وہاں, تیسرا وہاں, چوتھا وہاں, وہاں تک حضور کے پڑاؤ تک جتنے پہاڑ تھے سب پر آدمی کھڑے کر دیے. اب وہ جو آدمی قیامگاہ کے قریب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات دیکھتا رہتا اور زور سے چلا کر کے دوسرے پہاڑ والے کو کہے. تیسرا پہاڑ والا زور سے چلا کے تیسرے پہاڑ والے کو کہے. اس طرح تھوڑی دیر کے اندر خبر مکہ پہنچ جاتی تھی. اس زمانے کے اعتبار سے یہ خبر رسانی کا تیز ترین طریقہ قریش نے اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر نقل و حرکت کے اوپر ان کی نظر رہے. پھر قریش نے خود سفیر بھیجے کہ بھائی ان کو سمجھائیں کہ آپ ابھی تو مدینہ واپس جاؤ، آ نہیں سکتے. تو سفارت کا سلسلہ شروع ہوا. احابیش کے سردار حلیث ابن القمہ وہ آئے قریش کی طرف سے سفیر بن کر کے. انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ یہ تو کوئی حملہ کرنے آیا ہی نہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے کوئی خاص. اس زمانے میں عام طور پر آدمی سفر کے اندر جو چھوٹے موٹے ہتھیار رکھے وہ ساتھ میں، باقاعدہ کوئی ہتھیار بھی نہیں، عمرے کی تیاری میں احرام ہے، ساتھ میں جانور بھی ہے. تو اس حلیث ابن عمرو نے جا کر کے کہا، حلیث ابن القمہ نے، کہ دیکھو یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو مت روکو. اگر تم ان کو روکنے کی بات کرو گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن قریش کے اوپر اس زمانے میں غرور کا بھوت سوار تھا، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بس ایک چیز، ان کو کہو ابھی واپس جاؤ ورنہ ہماری پورے عرب کے اندر بدنامی ہو جائے گی، اور یہ لوگ عمرے کے نام پہ لڑنے کے واسطے آئے. قریش کسی کی بات سنتے نہیں تھے. پھر قبیلے بنو ثقیف کے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی وہ قریش کی طرف سے باقاعدہ سفیر بن کر کے پھر وہ تشریف لائے. وہ آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی، کیونکہ یہ بہت چالاک آدمی تھے، کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کر لے واپسی کے اوپر کے حضور ابھی تو آپ واپس چلے جائیے. جب یہ آئے بات چیت کرنے اور وہاں رکے اور دیکھا انہوں نے منظر حضرات صحابہ کا، حضور کی فدائیت، حضور کے اوپر کیسے فدا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، پھر اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. آپ کا لعاب مبارک، آپ کا تھوک مبارک ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے مل لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں نہ آیا وہ جس کے ہاتھ میں آیا اس کے ساتھ ہاتھ لگا کر کے لے لیتا ہے. حضرات صحابہ کی فدائیت جب دیکھی تو اس سے عروہ ابن مسعود بہت متاثر ہوئے. انہوں نے بات چیت کرنے کے بعد قریش کے سامنے جا کر کے جو رپورٹ دی اس میں یوں کہا کہ دیکھو قریش، تم تو مجھے جانتے ہو، میں دنیا کے سفر کرتا رہتا ہوں، میں نے قیصر روم اور کسرائے فارس کے درباروں کو دیکھا ہے، اور ان کے دربار کے اندر ان کے کارندے اور ان کے متبعین جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ادب اکرام کرتے، وہ بھی دیکھا ہے. میں نے قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کسی بھی امیر بادشاہ کو اتنا محبوب نہیں دیکھا اپنے متبعین میں جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کے اندر محبوبیت کا مقام رکھتے. یہاں تو پانی تک کو لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے، تھوک تک کو لوگ گرنے نہیں دیتے، اس لیے ان سے تعرض نہ کرنے میں بھلائی ہے. لیکن قریش کو جو ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بس ایک ہی بات، یہ واپس جا رہے، ابھی تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. بار بار قریش کی طرف سے چھاپے مارنے کی کوشش کی گئی، مقصد مسلمانوں کو مشتعل کر دینا تاکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں کی طرف سے ہو جائے. ایک دن تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے، آج کل لوگ عمرے کا احرام ماننے جاتے ہیں، اس کی طرف سے تقریباً 80 آدمی کو کہ ایک وفد نے صحابہ کے اوپر حملہ کیا، لیکن سب کے سب گرفتار کر لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا فرما دیا، معاف فرما دیا، چھوڑ دیا. پھر جب دیر تک یہ سلسلے چلتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی قاصد جانا چاہیے قریش کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر تم جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور، یہ مکہ والے میرے تو بڑے دشمن ہیں، میرے ساتھ تو بڑی عداوت رکھتے، آپ مجھے نہ بھیجے، مجھے دیکھ کر تو وہ لوگ اور گرم ہو جائیں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت عثمان کو بھیجیے، اس لیے کہ ان کا قبیلہ بھی مکہ میں ہے، ان کے مکہ والوں پر بڑے احسانات بھی ہے، اور جو ہے یہ بڑے حلیم المزاج انسان ہے، ان کو بھیجا جائے. اس طرح کی بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا. حضرت عثمان کے ساتھ تقریباً 10 آدمی دوسرے بھی ساتھ ہو لیے. حضور نے ان سے جا کر یہ کہا, حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو مکہ میں ایک تو قریش کے سامنے حقیقت کا اظہار کرنا ہے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے, اسی لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہم تو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اور دوسری بات, جو ضعفائے مسلمین مکہ میں ہیں اور ابھی تک ان کو ہجرت کرنے کا موقع ملا نہیں ہے, ان کو جا کر کے سلام تسلی کے کلمات یہ بھی سب تم کو کہنا ہے. ان کو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تکلیف کے دور ہونے کا وقت بہت قریب کر دیا ہے, ان قریب تمہاری تکلیف سے دور ہو جائے گی, اور یہاں جو مکہ میں تم کو تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر تمہارے لیے سہولت یسر اور آسانی پیدا فرما دیں گے, تم نہ گھبراؤ. یہ تسلی بھی ان صحابہ کو دینا ہے جو مکہ میں مقیم ہیں, اس لیے کہ مکہ میں کچھ لوگ تو علانیہ ایمان لائے تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے, وہ بڑے ستائے جاتے تھے, اور بہت سارے حضرات چھپے چھپے ایمان رکھتے تھے, ان کی ایذاؤں اور زیادتیوں کی وجہ سے کہا ان کو جا کے سلام اور تسلی کے کلمات کہنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. سب سے پہلے تو وہ گئے وہاں پر جہاں یہ قریش کے لوگ زی توا اور دوسرے مقامات کے اوپر حضور اور صحابہ کو روکنے کے لیے جہاں قریش کے نوجوان کھڑے ہوئے تھے وہاں گئے اور ان کو جا کر کے پہلے سمجھایا. وہ سمجھ تو گئے لیکن وہ بات کے اوپر فیصلہ بدلنے تیار نہیں تھے. انہوں نے کیا جواب دیا کہ تمہاری بات سب صحیح جو تم کہہ رہے ہو لیکن ہمارے بزرگوں کے پاس جاؤ مکہ, وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں تو منظور ہے, ہم اپنا فیصلہ کچھ نہیں کرتے. یہ کہہ کر کے ان سب نوجوانوں نے حضرت عثمان کو مکہ اپنے بزرگوں کے پاس قریش کے صنادید اور ائمہ ان کے پاس جانے کے لیے کہا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے. جیسے مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے عبان بن سعید کی ملاقات ہوئی, یہ بعد میں ایمان لائے. عبان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے دی, اور اس زمانے کے اندر پناہ دینا ملنا بڑی بات سمجھی جاتی تھی, کوئی بھی ایک آدمی پناہ دے دے تو کوئی دوسرا اس کو کچھ کر سکتا نہیں. تو عبان بن سعید نے ان کو پناہ دی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہا کہ اطمینان سے عثمان تم جاؤ مکہ میں, جہاں بھی جانا ہو جاؤ ملو سب سے, میرے یہاں قیام تام سب تمہارے لیے ہوگا. اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ بات پیش آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش کے سرداروں سے بات کرنے گئے تو قریش کے سرداروں نے کہا عثمان تم آئے ہو تم تو طواف کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں, میں ان کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. یہ محبوبیت کا عالم تھا, محبت کا عالم تھا کہ وہاں تھے ان کو اجازت دی, پھر بھی انہوں نے طواف عمرہ نہیں کیا کہ نہیں حضور آئیں گے میں حضور کے ساتھ, تم حضور کو روکو اور مجھے کہو کہ طواف عمرہ کرو, یہ نہیں ہوگا. اور اسی موقع کے اوپر وہ ازار والی بات پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازار تخنوں سے اونچی تھی, تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا, تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں سدا عزرت رسول اللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار مبارک اسی طرح ہے, بھلے قریش اس چیز کو فقر اور غربت کی علامت سمجھے لیکن میں تو اپنی ازار اسی طریقے سے رکھوں گا حضور کی اتباع کے اندر. بہرحال حضرت عثمان نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, ضعفائے مسلمانوں کو تسلی دی, لیکن ان لوگوں نے بہرحال ایک ہی بات پر اڑے ہوئے کہ ہم عمرے کی تو اجازت نہیں دیں گے, ابھی تو کچھ نہیں. اس درمیان یہ ہوا کہ 50 آدمی لڑاکو قسم کے ان کو قریش نے بھیجا تھا کہ چپکے سے تم جاؤ اور موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو اور حضور کو قتل کر دو. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز رفتار دوڑنے کے ماہر آدمی، انہوں نے اکیلے میں ان 50 کو گرفتار کر لیا اور سب کو حضور کے سامنے پیش کیا اور ان کو روک لیا. ادھر مکہ مکرمہ کے اندر بات پہنچ گئی کہ ہمارے 50 آدمی کو انہوں نے گرفتار کر لیا، تو اس کے انتقام میں قریش نے حضرت عثمان اور ان کے 10 ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا کہ تم ابھی نہیں جا سکتے، روک لیا. تو ادھر شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قتل کر دیا گیا. بس ایک انتقام گستاخ کی لہر حضرات صحابہ کے مجمع کے اندر دوڑ گئے کہ دیکھ اس وقت ایک سفیر آدمی، سفیر کو قتل کرنا تو بین الاقوامی جرم سمجھا جاتا ہے، دشمن ممالک بھی سفیر کو تو امن اور پناہ دیتے ہیں کہ ایک ملک سے کوئی ایمبیسڈر جاوے، وزٹنگ ایمبیسڈر جاوے، گرانڈ ایمبیسڈر جاوے تو اس کو کوئی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، یہ بہت بڑا جرم تھا، اس لیے ان حضرات میں غصے کا آنا ایک یقینی بات تھا. اسی وقت پر وہاں ایک درخت تھا کیکڑ کا، اس کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے بیعت لی، جس کا ذکر آگے آیت میں آ رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. 1400 صحابہ نے یکے بعد دیگرے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت کس چیز پر کی؟ اس میں بھی حضرات مفسرین میں اختلاف ہے. بات کہتے ہیں کہ اس بیعت کا مقصد تھا ثبات قدمی کے میدان میں جم کے مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور عثمان کے خون کا انتقام لیں گے. یہ ایک تو جو ہے علت بتلائی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیعت علل موت تھی، کہ ہم مرتے دم تک جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام لے کر کے رہیں گے. اس وقت لشکر میں صرف ایک منافق تھا، جد ابن قیس، وہ بیعت کرنے نہیں آیا، وہ اونٹ کے پیچھے چھپ کر کے رہا اور وہ بیعت میں شامل نہیں ہوا. یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سب صحابہ موت پر بیعت کر رہے ہیں، بھاگ نہ جانے پر بیعت کر رہے ہیں، ثابت قدمی پر بیعت کر رہے ہیں، اور جس دن کے سوچ کے پیچھے جا کے چھپ گیا وہ بیعت میں شامل نہیں ہوا. چنانچہ اس بیعت کی مزید تفصیلات آگے آ رہی ہیں. اس میں حضرت عثمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور تمام صحابہ بیعت ہو گئے. ادھر قریش کو سب باتوں کی خبر پہنچتی رہتی تھی، تو انہوں نے مصالحت کی بات کرنے کے واسطے کہ بھائی یہ تو سب مرنے مارنے کے اوپر اب بیعت کر رہے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو. تو صلح کرنے کے واسطے قریش کی طرف سے ایک وفد آیا جس کے امیر سہیل ابن عروہ تھے اور دوسرے بہت سارے لوگ تھے. جب یہ وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے، تو حضرت عباد اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آجو باجو کھڑے ہو گئے. اس درمیان سہیل کے ساتھ کبھی بات چیت میں گرما گرمی بھی ہوتی، تو سہیل کبھی زور سے بھی بولتا، تو یہ دونوں حضرات نے تو کہے دھیرے بول، کس کے سامنے بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے، ذرا پست آواز سے بول، زور سے بولنے کا نہیں. تو ٹوکا بھی اس موقع کے اوپر. بہرحال طویل گفت و شنید کے بعد صلح نامہ تیار ہوا، اور وہ صلح نامے کے اندر جب تحریر کی بات آئی تو حضور نے حضرت علی کو بلا لیا، چلو صلح نامہ لکھو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھنا سیکھا نہیں تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو حضرت علی حضور کی طرف سے لکھنے بیٹھے تو سب سے پہلا جھگڑا شروع ہوا صلح نامہ کے اندر بھی، کہ حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو وہ کہنے لگے سہیل بھی نہ مرنا ہے، یہ کوئی نیا لفظ آئے کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ لوگ رحمان رحمان یماما کو کہا کرتے تھے اور یہ چیز ان کو گوارا نہیں تھی. قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا, اس لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گوارا نہیں کیا, بلکہ پرانا جو عرب کا قدیم رواج تھا باسم کا اللہم وہ لکھا. حضور نے کہا چلو یہ ضدی لوگ نہیں مانتے تھے چھوڑو, لکھو باسم کا اللہم. پھر دوسرا لفظ آیا کہ صلح کن کے درمیان ہو رہی ہے, تو ادھر تو قریش ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد الرسول اللہ لکھنے پر بھی اختلاف انہوں نے کھڑا کیا. کہتے کہ حضور اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو عمرہ کرنے سے کیوں روکتے, ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں, اسی کا تو یہ سارا جھگڑا ہے, اس لیے لکھو محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی اس عبارت کو مٹانے تیار نہیں تھے محمد الرسول اللہ والے. حضور نے کہا بھی علی اس کو مٹا کر لے, حضور یہ کام نہیں کروں گا میں. اور دوسرے حضرات نے بھی حضرت علی کی تائید کی. اس پر بڑی حکمت کی باتیں ہیں, وہ آئندہ بخاری میں پڑھو گے کہ ہو بہو یہ بات پیش آئی حضرت علی کی دور خلافت کے اندر بھی. جب مسئلہ آیا تھا حضرت علی کے سامنے تو اس وقت دیا ہی نہیں, یہ واقعہ یہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, تو انہوں نے منع کیا. تو حضور نے ان کے ہاتھ میں سے قلم لیا اور بطور معجزے کے اس دن حضور نے خود عبارت لکھی, حالانکہ حضور لکھنا جانتے نہیں تھے, اور حضور نے خود عبارت لکھ دی کہ یہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے, اور قریش کے اصرار کے اوپر وہ محمد رسول اللہ والی عبارت لکھا دی. اس معاہدے کے اندر اکثر شرائط ایسے رکھے گئے جس کے اندر صحابہ کو بظاہر دب کر کے صلح کرنی پڑی, ایسا لگا کہ قریش کا ہاتھ اوپر رہا اور ہم لوگوں نے دب کر کے مجبوری والی صلح کی, ایسا صحابہ کو محسوس ہوا. سنن کے اس صلح میں پہلی بات یہ تھی کہ 10 سال تک ہم آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے, قریش اور مسلمانوں میں یہ مصالحہ ہے, 10 سال جنگ بندی نہیں ہوگی, جنگ نہیں ہوگی, جنگ بندی رہے گی, آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے, کسی کا تعاون بھی نہیں کریں گے لڑنے والوں کا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ کا آدمی اپنے والی کی اجازت کے بغیر مدینہ بھاگ جائے مسلمان بن کر کے, تو مسلمان اس کو واپس لوٹا دیں گے, اس کو مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے. یہ تو بڑی دب سے ہونے والی صلح کی بات تھی. اور کوئی مدینہ کا آدمی مکہ بھاگ آیا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے. تیسری بات, عرب کے قبائل کے لیے آزادی رکھی گئی کہ وہ چاہے تو اس صلح میں حضور کے حلیف بنے چاہے قریش کے حلیف بنے. تو چند قبائل جو ہے قریش کے حلیف بن گئے, کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیف بن گئے. اور حلیفوں کے لیے بھی یہ قانون آ گیا کہ جو مصالحت صحابہ اور حضور مکہ والوں کے درمیان میں, حضور اور مکہ والوں کے درمیان, ان تمام شرائط کی پابندی حلیف قبیلوں کو بھی کرنی پڑے گی, ان کو بھی ان شرائط نامے کی پابندی کرنا ہے اور نبھانا ہے. اور بڑی بات یہ لکھی گئی جس سے صحابہ کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی کہ ابھی تو یہ لوگ واپس جائیں, عمرے کی اجازت نہیں, آئندہ سال عمرے کی قضا کرنے آئیں گے, ہتھیار نہیں لائیں گے, مکہ میں صرف 3 دن رہنے کی ان کو اجازت دی جائے گی. یہ بہت سخت کڑا صلح نامہ تیار ہوا, اس پر دستخطیں ہو گئی. بس دستخط ہوئی اور فوراً ایک واقعہ, تو ابھی دستخط سے پہلے ایک واقعہ, دستخط کے بعد 2 صحابی, ایک ابو جندل اور ایک دوسرے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہما, یہ کسی طرح بھاگتے چھپتے مقام صلح کے اوپر پہنچ گئے. تو سب سے پہلے قریش نے کہا دیکھو یہ غداری, ان کو ہمارے حوالے واپس کرو, ان کو ہم واپس لے. بھائی ابھی تو صلح نامہ پر دستخط نہیں ہوئے اس لیے یہ لوگ مستثنا ہے. کہا نہیں, یہ سب سے پہلی غداری سمجھی جائے گی. تو حضرت ابو بصیر کے بارے میں, حضرت ابو جندل کے بارے میں بڑا اصرار ہوا, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. اس میں سے ایک صاحب تو واپس گئے اور دوسرے صحابی وہیں سمندر کے علاقے کے اندر چلے گئے, اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ جو مکہ سے اس طرح آئے ہوئے وہاں جمع ہو گئے. تو قریش کے جو قافلے ادھر ادھر سے گزرتے ان کی وہ خیریت لیتے رہتے. تو قریش تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک نئی وبا بلا شروع ہو گئی, تو ہمارے قافلے جو اطمینان سے آتے تھے وہ سکون بھی ختم ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے. بہرحال اس طریقے سے صحابہ کو اس صلح نامے کے اوپر بہت الجھن ہوئی, بہت الجھن ہوئی. حضور نے اعلان فرمایا کہ بھائی سر منڈواؤ, احرام کھولو, جانوروں کو ذبح کر لو. فین شیر تم سمجھتے رمین الحجی احسار پیش آ گیا, قریش ویزا نہیں دے رہے اسی لیے اب واپسی کرنی ہے. نمے احسار دو, احرام کھول ڈالو, حلق کروا ڈالو. حضور نے اعلان کیا لیکن صحابہ پر ایسا غم اور حزن کا ماحول کہ جیسے کہ سن ہی نہیں رہے. یہ ایک موقع ہے حیات طیبہ کا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان مبارک کو گویا کہ سن ہی نہیں رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ میں, حضور ان کے پاس خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ کو جا کر کے شکایت کی, دیکھو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے بہت اچھا مشورہ دیا, کہنے لگی کہ حضور اس وقت یہ لوگ غم میں ہیں, ٹینشن میں ہیں کہ ایسی بڑی کہیں دب کے صلح کرنے کی ہوئے, اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں کے اوپر بڑا اثر ہے. اسی لیے آپ ان کو زیادہ کچھ نہ کہیں, بس یوں کیجئے کہ آپ سب سے پہلے اپنے سر کا حلق کروا دیجئے, اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیجئے. جب آپ کے عمل کو یہ لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے, آپ ان کو زیادہ کچھ نہ کہیں. حضور کو ان کا مشورہ پسند آیا, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خیمے سے باہر تشریف لائے, اپنا حلق کروایا اور حضور نے احرام کھول دیا, اپنے جانوروں کی قربانی کر دی. بس پھٹافٹ صحابہ نے جو ہے اپنے اپنے احرام کھولنے, جانوروں کو قربان کرنا شروع کر دیا. سب کے احرام کھل گئے اور احسار کے بعد یہ حضرات مدینہ منورہ کی طرف واپس جانے لگے. اس مقام حدیبیہ میں ان سب کاروائیوں میں 19 یا 20 دن حضور نے قیام فرمایا ہے, اور واپسی میں حضرت صحابہ ایک دم غم سے بھرے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی بہت غم سے بھرے ہوئے کلمات صادر ہو رہے, حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت نہیں ہے. اس طرح کی کچھ باتیں بھی ایسے موقع پر جو ہو جاتی ہے وہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صبر اور تسلی کی باتیں ارشاد فرماتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں مقام قراول گمین تک پہنچے. رات کی تاریکی تھی اور دوران سفر ہی سورہ فتح کا نزول شروع ہوا, اور اس کے اندر کہا گیا انا فتحنا لك فتحا مبینا. اب حضور نے حضرات صحابہ کو یہ بات سنائی, کہنے لگے یہ فتح ہے کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے دب کے صلح دی. لیکن پورا اطمینان کا ایک ماحول تھا کہ جو بات اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر یقین ہے. واپسی کے اندر مقام عثمان کے اوپر پہنچے تو صحابہ کے پاس جو زاد تھا توشہ وہ سب ختم ہو گیا, کھانے پینے کا سامان, اور بھوک لگی ہے شدت کی. تو حضور نے فرمایا کہ دسترخوان بچھا دو اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر کے دسترخوان کے اوپر رکھ دے. اس وقت معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جس کے تھیلوں میں جو کچھ رکھا سکھا تھا انہوں نے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. پورا 1400 آدمی کا قافلہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا, اور اس قدر اس میں اللہ کی طرف سے برکت آئی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور سب لوگ شکم شیر ہو گئے. یہ ایک معجزہ اس سفر سے واپسی کے اندر پیش آیا. اسی پر باری تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. یقیناً ہم نے آپ کے لیے ایک کھلم کھلی فتح, فیصلہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا. یہ فتح دینے والے باری تعالیٰ ہے, اس لیے فتحنا اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی لکا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ماضی کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میں جس فتح کی طرف اشارہ ہے وہ تو مستقبل میں پیش آنے والی. کون سی فتح؟ مکہ. اس کی بشارت ہے. تو پھر اس مستقبل میں پیش آنے والی فتح کے لیے یا ماضی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو حضرات مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کو بتلانا ہے کہ اللہ نے ازل میں یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی فتح اور بڑا فیصلہ عطا فرمائیں گے. اس ازلی فیصلے کو بتلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. نمبر دو، بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ماضی کے صیغے کے ذریعے سے یقینی وقوع کو بتلانا ہے کہ جس طرح زمانے گزشتہ میں جو واقعات ہو چکے وہ یقینی، اس طریقے سے یہ فتح بھی یقینی. یقینی بات کو بتلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ تو ہو چکی تھی، اس لیے اس ہو چکنے والے کام کو بتلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو حقیقت کے اندر یہ فتح مکہ کی طرف جو ہے اشارہ ہے، یقیناً ہم نے آپ کے لیے کھلم کھلا فیصلہ کر دیا. آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ جو فیصلہ ہے صلح حدیبیہ والا معاملہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو فتح مکہ مراد ہے، تو فتح مکہ غلبتن ہوئی، تو صحابہ نے تلوار کے زور سے غلبتن مکہ کو فتح کیا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صلح کے ذریعے سے مکہ کی فتح ہوئی، آپس کی صلح کے ذریعے سے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ تعالیٰ تاکہ معاف کر دے گے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو. اب سوال یہ کہ اگلے اور پچھلے گناہ سے کیا مراد؟ تو بعض مفسرین نے یہ نقل کیا کہ اس سے مراد ہے آپ سے پہلے جو گناہ وجود کے اندر آئے وہ گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سا؟ کہا جو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے جنت میں جو چک ہو گئی تھی، وہ گناہ کی معافی کی طرف اس میں اشارہ ہے. گویا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہو گئی یقیناً کہ حضرت آدم اور حوا کی خطا اور بعد کے لوگوں کی خطا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معاف فرما دی، بعد کے ایمان والوں کی غلطیاں. اور وما تاخر سے مراد حضور کے بعد قیامت تک آپ کی آنے والی امت سے جو گناہ صادر ہوں گے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو امت کے گناہ بھی معاف، اور سابقہ امم میں سے جن سے بھول چک ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں. نمبر دو، بعض حضرات نے مراد لیا حضور کے اگلے اور پچھلے گناہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر آپ کے اگلے پچھلے گناہ کے معاف ہونے کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ حضور سے جو خلاف اولا بات ہو جائے کبھی کبھار، خلاف اولا کہ ایک احسن ہے ایک حسن ہے، تو حسن کو ترک کر کے جو حسن بات ہو گئی اس کی معافی آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. نمبر تین، بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس فتح کی برکت سے اب حج کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ مکہ آنا جانا بند، مکہ آنا جانا نہیں ہوئے تو حج کیسے ہوئے؟ اب جب مکہ فتح ہو جائے گا، دروازے کھل جائیں گے، لوگ حج کے لیے آئیں گے جائیں گے، تو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیں گے. اسی لیے تو کہا گیا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اس کے اندر ہے ہی گناہوں کی مغفرت. نمبر چار، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مغفرت سے مراد ہے استر، پردہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیں گے کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، آپ اور گناہ کے بیچ میں پردہ کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، نبی کو اللہ بچے بچائے معصوم محفوظ رکھتے ہیں. یہ توجیہ بہت عمدہ اور بہت بہترین توجیہ ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا مطلب؟ فتح سبب، مغفرت مسبب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے افعال یہ اغراض سے پاک ہے. گویا یوں کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی فتح دے دی، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی غلط چوک کو معاف فرما دیں گے. نمبر 6، بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہ فتح سبب ہے لوگوں کے ایمان کا، اور جتنے زیادہ لوگ ایمان لائیں گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، اور اللہ کی یہاں مقبولیت بڑھے گی، اور یہ ثواب اور مقبولیت یہ مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ بھی بعض نے مطلب بیان کیا. نمبر 7، بعض کہتے ہیں کہ لام لامے کئی ہیں. بغوی نے معالم التنزیل میں یہی توجیہ کی کہ لام لامے کئی ہیں. اب آیت کا مطلب کیا لینے کا؟ کہ آپ کے لیے مغفرت کے ساتھ تمام نعمتیں فتح میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دیں گے. آپ کے لیے فتح میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ دوسری بھی تمام نعمتوں کو جمع فرما دیں گے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات، اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر کے رہیں گے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ اللہ آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں غالب کریں گے، آپ کا دین پھیل کے رہے گا، آپ کے وطن میں اللہ آپ کو پھر لوٹائیں گے. إِلَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کے اوپر چلائیں گے. چلانے کا مطلب کیا؟ سیدھے راستے پر آپ کو ثابت قدم رکھیں گے. آپ سیدھے راستے پر تھے لیکن اسی سیدھے راستے پر اللہ آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیں گے. دوسرا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کے مراتب کے اندر اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، ایسی مدد جس میں عزت ہی عزت ہے، جس کے اندر کسی طرح کی ذلتی اور رسوائی نہیں ہے، جس نصرت کے اندر آپ کے لیے غلبہ ہے، آپ کے لیے قوت اور طاقت ہے، ایسی نصرت کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دیں گے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یہ سب چیزیں اسی وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. چنانچہ ان آیات کی تلاوت سنی، حضرات صحابہ کو بڑی تسلی، بڑا اطمینان ہونا شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطمینان تھا ہی کہ صلح حدیبیہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ اس میں یہ جو شرط آ گئی تھی نا، 10 سال لڑنے کا نہیں، آپس میں کسی کی لڑائی میں مدد نہیں کرنے کی، تو حضور جانتے تھے کہ یہ مکہ والے کہاں چین سے بیٹھنے والے ہیں اس شرط کو نبھانے کے اندر. اور ہوا بھی ایسا ہی، کوئی زیادہ وقت گزرا نہیں کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے اس شرط کی خلاف ورزی ہو گئی، اور اسی شرط کی خلاف ورزی کے نتیجے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. 10 سال تو کیا، وہ زیادہ دیر تک ہی دوسرے ہی سال ان سے جو ہے اس صلح نامے کی خلاف ورزی ہوئی. وہ ادھر حضور کو اور صحابہ کو مشتعل کرنا چاہتے تھے، ادھر شرائط کی پابندی ان سے ہو سکی نہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے حلیف قبیلوں کو لڑائی میں مدد کر ڈالی، اور اس کے نتیجے کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. اس لیے اس صلح کو حقیقت کے اندر فتح سے تعبیر کیا گیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا.